خیر، عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کرو، مگر کوئی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 بار کہی مگر کوئی نہ اٹھا۔ کیا دل پہ گزری ہوگی۔ ایک لیڈر کے لیے سب سے تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ٹھیک بات کہہ رہا ہے اور لوگ نہیں مان رہے۔ آپ پہ رنج بھی تھا، غصہ، تکلیف بھی تھی۔ آپ ام سلمہ کے پاس آئے، یہ آپ کی بیوی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، اور ان سے ان کا ذکر کیا۔ بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ مشورہ دیا انہوں نے کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈا دیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ نے یہی کیا اور مشرکین کو جلانے بھنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ ساتھ ساتھ آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نہیں دل چاہ رہا ماننے کو، پھر بھی مان رہے ہیں۔ یہ ہے سما و بسر، اللہ ہمیں عطا کرے۔ صحابہ کرام کے غم کی 2 وجہیں تھیں، ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے تھے، اور دوسرے یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی، یعنی ون سائیڈڈ صلح تھی، مسلمانوں پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا کہ وہ اگلے سال عمرہ کریں گے، لہٰذا خواب سچا ہے اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے، اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ یعنی بہت دور اندیشی کا معاملہ آپ نے کیا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوئی تھی، لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی۔ یعنی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ ہمارے پاس مدینہ نہیں آئے گا، لیکن آپ حبشہ والوں کو کہیں گے کس کو ادھر بلا لو، ناروے کا ویزا نہیں ملتا، سویڈن بلا لو، یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ لیڈرس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے کام کیسے کرنے ہیں۔ بہرحال، لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی، لیکن صلح بہرحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے خدمت نبوی میں آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، تو پھر کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ بھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو آپ سے کہا تھا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے جواب دیا تھا۔ پھر حضرت عمر سے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ ہی آپ حق پر ہیں۔ یہ رقاب تھامنے سے کیا مراد ہے؟ کہ مرتے دم تک ان کی لیڈرشپ کو قبول کیے رہو، چون چرا نہ کرو۔ پتہ چل گیا نا ایک بندہ حق پہ ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ غلط بات کہہ رہا ہے، حالانکہ آگے آپ دیکھیں گے یہ کتنی بڑی خیر تھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جماعت سے نہیں ٹوٹنا، ٹیم ورک نہیں چھوڑنا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ جوڑا ہے، اچھی بری یا اونچی نیچی بظاہر آپ کو لگے، فوراً سوچیں کہ نہیں، اس کے اندر کوئی خیر ہوگی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیت نازل کی، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ رسول اللہ نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ فتح ہے؟ یعنی بظاہر تو ہم ہار رہے ہیں، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر کو اپنی اس غلطی پر سخت ندامت ہوئی اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کیا، روزے رکھے، نماز پڑھی اور غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی۔ کیا پتہ چلا کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کمی بیشی، اونچا نیچا ہو جائے معاملہ، تو صدقہ دے، نیکیاں کریں، اللہ کے غصے کی آگ کو بجھائیں۔ اب یہ معاملہ پورا ہوا، ایک اور دلچسپ صورتحال پیش آئی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ لکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ ہی جاتی ہے جو پریکٹیکلی سامنے آتی ہے، تو پتہ چلتا ہے ہم ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے ہیں، پیپر ورک بناؤ، کورس انچارج کی ذمہ داریاں، فلاں کی فلاں کی، پھر پریکٹیکلی چلتے ہیں تو کوئی بات آتی کہتے ہیں اچھا اس کا ذکر تو اس دن ہوا ہی نہیں۔ تو یہ فطرت ہے، انسان کمزور ہے، اس کے اندر کمی رہتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ صلح مکمل ہوئی، لوگ عمرے سے حلال ہو چکے، یعنی احرام اتار دیا، تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں۔ ان کے کافر سرپرستوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان کو واپس کیا جائے، مگر آپ نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں۔ ادھر اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا، سورۃ ممتحنہ کی 10 نمبر آیت،
یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر۔
اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے، سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12،
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔
اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے، بیعت کے الفاظ میں ایک ایک چیز ہے جس کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ یہ باقی کام بھی نہ کرے۔ چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی، اس سے آپ فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، صرف زبان سے کہتے، مصافحہ نہ فرماتے، پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے، نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر لیا۔ یہ تو ریولوشن آئے گا پھر جب اسلام آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پیچھے آپ نے خود پڑھا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کو 3 سال روکے رکھا، پھر اسی نکاح پہ پلٹا دیا، وہ بیچ کا وقت تھا، انٹرمینگل، جب ایک چیز مرج ہو رہی ہوتی ہے نا تو بیچ میں انٹرفیس آتا ہے۔ یہ اب آخری حتمی حکم ہے، آج حکم یہی ہے، مسلمان کا کافر سے نکاح نہیں ہے، کافر کا نکاح مسلمان سے نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں میں لوگوں کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں ملایا، آج ہم کیسے شیک ہینڈ کریں؟ ڈاکٹرز پہ جائیں تو کرنا پڑتا ہے، میٹنگز میں جائیں تو کرنا پڑتا ہے، باس سے تو کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت. بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ اس معاہدے میں رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے, چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے. یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے, جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے. یعنی چوائس دی تھی نا کو کسی کے ساتھ چلے, تو بنو خزاعہ ان کے ساتھ آئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ ملے تھے. کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل. رہے وہ مسلمان جو مکہ میں عذابوں کا شکار تھے, تو ان میں ایک شخص ابو بصیر نام کے چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی بھیجے, آپ نے ان کو بھی واپس کر دیا. پہلے کس کو کیا؟ ابو جندل کو, اب ان کو بھی کر دیا. ذوالخلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا, دوسرا بھاگ کر سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیے جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر آ گئے, اللہ کے نبی نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا, لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آن ملے. اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا, یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا, اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے, اس پر حملے کرتے اور اس کا مال چھین لیتے. اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ ان کو مدینہ بلا لے. ہو گیا نا کام, سبحان اللہ. اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. چنانچہ آپ نے ان کو مدینہ بلا لیا, وہ آ گئے اور مشکل حل ہو گئی. اور بلکہ یہاں تو مختصر ہے, ان دونوں نے جو گروہ بنایا کہتے ہیں کہ ان کی تبلیغ سے کتنے کافر مسلمان ہو گئے. اور ابو جندل کو جو واپس بھیجا گیا تھا نا ان کے باپ کے پاس, باپ تو پہلے غصے میں تھا, اس نے جانے کے بعد ایک جلاد بلایا اور اپنے بیٹے پہ مقرر کیا, کہتا مارو اس کو, یہ بیڑیاں توڑ کے بھاگا یہ قیدی, اس کو مارو. اتنا اس کو مارتا جلاد کہ تھک جاتا, مار کھا کھا کے نہ تھکتے. پھر جلاد اس کو کہتا تمہیں کیا, تمہیں چوٹ نہیں لگتی؟ پھر کہتے تمہیں بتاؤ مجھے چوٹ کیوں نہیں لگتی؟ تو اس کو توحید کی دعوت دیتے, اسلام کی بات بتاتے, وہ مسلمان ہو جاتا. اگر میں غلطی نہیں کھا رہی تو شاید 30 یا 300 جلادوں کو انہوں نے مسلمان کیا, ایک کے بعد ایک, جو ان کو ظلم کرتا ان کو مارتا یہ مسلمان اس کو کر لیتے. تو آپ اندر ایمان لائیے, آپ چلے جائیں کسی بھی نائٹ کلب کے باہر کھڑے ہو جائیں, آپ کسی گندی سے گندی جگہ پہ چلے جائیں, انشاءاللہ خیر لائیں گے, شرط یہ کہ آپ کے اپنے اندر خیر ہو. بہرحال اس طرح سے آپ دیکھیے کہ شر میں خیر نکلا. اب اس صلح کا اثر کیا ہوا؟ اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا. مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا. چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی. اکابرین قریش جو قریش کا نچوڑ اور اتر تھے, یعنی عمر بن عاص, خالد بن ولید, عثمان بن طلحہ, اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے, اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا. جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا, مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا. جن کے اندر خیر نہیں تھی وہ تو بدر کے کنویں میں گھرا دیے گئے نا مرنے کے بعد, جن میں خیر تھی اللہ ان کو اسلام دے دیا. تو یاد رکھیے اللہ کبھی بھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا. تو آپ دیکھیے کہ یہ تھی صلح حدیبیہ. اس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں کہ لیڈرز کا کام کیا ہوتا ہے, کہ حالات کو کیسے سنبھالے, ٹیکل کیسے کرے اور کس طرح سے ان سارے معاملات کو کرے.